چھ ہجری تک کے واقعات کا تتمہ کیا گیا اور ساتویں ہجری نبوت کے ساتویں سال، ہجرت کے ساتویں سال کی طرف ہم نے درس کو رواں کیا ہے، اور ساتویں ہجری کے اندر سب سے معتبر واقعات میں غزوہ خیبر اس سال کے اندر بڑی اہمیت، مسلمانوں کی استقامت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے مقام جلیل پر بہت معتبر سال ہے. میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ سرکار کی سیرت کے بغیر نہ بندہ اسلام سمجھ سکتا ہے، نہ قرآن سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث سمجھ سکتا ہے. تو سیرت مطہرہ کو شریعت مطہرہ کے اندر ایک بہت بڑا دخل ہے، بلکہ ساری شریعت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی مرہون منت ہے. اسی لیے جن حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے اہم لحظوں کو، واقعات کو، لمحات کو اپنے دل و دماغ کے اندر مستحضر کیا، وہی قرآن کی خوب تفسیر کرنے پر قادر ہو سکے، وہی اسلام کی صحیح تشریح اور روح کو بیان کرنے پر قادر ہو سکے، جس کی نظر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اوجھل رہی اور اس نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے آپ کی سیرت کو دخل نہیں دیا، وہ پھر تفسیر بالرائے کا شکار ہو گیا اور پھر یدل بہ کثیر کا مزداق ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے اپنے محبوب کی سیرت کو حجت قرار دیا، اور یہ اللہ رب العزت کی توفیق رفیق ہے، اس کی خصوصی عنایات ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع میسر کیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں، یہ ہمارے پاس شباب ہے، علم ہے، وقت ہے، تو ہم دین کی آگاہی کے لیے دین کا مغز اور سر چشمہ اور اصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے پر موقوف ہے، دین کو سمجھنے پر موقوف ہے. اللہ نے وہ موقع ہمیں نصیب فرمایا. اللہ رب العزت ان درس کو سننے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. غزوہ خیبر سے متعلق چند جغرافی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے بہت اہم واقعات پیش کیے گئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ سے لوٹے تو یہ فکر مسلمانوں کو دامنگیر ہوئی کہ وہ یہودی قبیلہ جن کو مدینے سے نکال دیا گیا ہے، جس کی تفصیل گزر گئی، وہ کہیں مسلمانوں پر شب خون نہ مارے. اور وہاں پر یہودی اس موقع پر تھے کہ مسلمانوں پر، بالخصوص مدینہ منورہ پر حملہ کر دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانصار صحابہ نے سرکار کی خدمت میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ حضور، یہودیوں کا یہ پروگرام ہے، لیکن وہ مدینے پر جب تک حملہ نہیں کریں گے جب تک ان کو 100% اپنی فتح کا یقین نہ ہو جائے. تو یہی موقع ہے کہ مشاورت کے ساتھ آگے کوئی عملی تدبیر پیش کی جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشاورت کی، یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ یہودی ہم پر حملہ کریں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، مدینہ منورہ میں شب خون ماریں، اس سے پہلے ہی ان کی اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ہم خیبر کی طرف کوچ کرتے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختصر سے دستی کو لے کر خیبر کی طرف آپ روانہ ہوئے. خیبر کے یہودیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسلمان اتنی جلدی ہماری طرف آ جائیں گے. وہ رات دن اپنی فوج کو تربیت دے رہے تھے اور اسلام کے خلاف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ورغلا رہے تھے، اور مختلف انداز میں ترانے رجز پڑھ کر اپنی فوج کے جوش کو گرم کر رہے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین رات تین دن کی اس مختصر سی مسافت میں مدینہ منورہ سے خیبر تک کے راستے کو عبور کیا، اور جب آپ خیبر کی وادی کے اندر داخل ہوئے، سارے واقعات داخل ہونے کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ خیبر ایک بہت بڑا خطہ تھا، یہودی کسی مخصوص جگہ پر آباد نہیں تھے، بلکہ خیبر کے تین خطے، تین حصے کر دیے جائیں، تین مختلف حصوں پر یہودی آباد تھے. اور اس پر ان کے متعدد قلعے بھی موجود تھے جس کی تعداد 9-12 کے قریب پہنچ جاتی ہے. پہلا حصہ جو تھا وہ حصون النطاق کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، دوسرا حصہ حصون الشق کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور تیسرا حصہ حصون القطیبہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اب یہ تین حصے جغرافی اعتبار سے، زمینی حقائق کے اعتبار سے خیبر کے بنتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی ترکیب اور اپنی عظیم بصیرت کے تحت یہ فیصلہ فرمایا کہ سب سے پہلے ہم حصون النطاق پر حملہ کریں گے تاکہ دیگر اور علاقے والوں کو خبر نہ ہو. حصون النطاق کے اندر تین بڑے عظیم قلعے تھے یہودیوں کے، کہ جس کے اندر یہودی اور یہیں کے یہودی سب سے زیادہ مضبوط تھے جنگی ترکیب کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے. اس تین قلعوں کے نام میں سے ایک قلعے کا نام النعیم، دوسرے قلعے کا نام تھا سعد، اور تیسرے قلعے کا نام تھا قلعۃ الزبیر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستوں کو تشکیل دیا، آدھے دستے النعیم پر کھڑے ہوئے، کچھ افراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیے کہ تم سعد کی طرف چلے جاؤ، کچھ کو مشتمل فرمایا کہ تم قلعۂ زبیر کی طرف چلے جاؤ، اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مدبر صحابہ کو لے کر النعیم کا محاصرہ فرمایا، اور فرمایا کہ جب ہم نعیم پر حملہ کریں تو تم نے سعد اور قلعۂ زبیر کے یہودیوں کو مصروف رکھنا ہے، اور ان کو اس طرف لانا نہیں ہے کہ وہ نعیم کے قلعے کی طرف راغب ہو جائیں، کیونکہ ہمارا لشکر اتنا بڑا نہیں ہے، اور اگر وہ تینوں یہودی ایک علاقے کی طرف اکٹھے ہو جائیں تو اس سے مقابلہ ہمارے لیے بہت مشکل اور دشوار ہو جائے گا. اور یہ واقعی میں بہت مشکل اور دشوار راستہ تھا. جب بھی تو میرے آقا نے یہود خیبر میں داخل ہونے سے پہلے دعا فرما لی تھی کہ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا، مولا ہمارے بس میں جیت نہیں ہے لیکن ہم تیرے ماننے والے، تو کون ہے؟ تو آسمانوں کا، سات آسمانوں کا رب ہے، اور ہر اس چیز کا رب ہے جس پر سات آسمانوں نے سایہ کیا ہوا. ورب الارضین السبع وما اضللنا، تو ہمارا وہ رب ہے جس نے ساتوں زمینوں کو بنایا ہے، اور ساتوں زمینوں پر جو مخلوق آباد ہے تو اس کا رب ہے. ورب الشیاطین وما اضللنا، تو ہر خلق کا، ہر شے کا رب ہے، تو شیطانوں کا بھی رب ہے، اور ہر وہ چیز کا رب ہے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے. ورب الریاحین اذا اورینا، یا اللہ تو ان ہواؤں کا بھی رب ہے، اور ہوائیں اپنی طاقت اور تند اور توب فضا کے اندر جو لہروں کی صورت میں اڑا کر چیزوں کو لے جاتی ہے تو ان کا بھی رب ہے. انی اسألک العفو وخیری وما فیہا ونعوذ بک من شر وشر وما فیہا، یا اللہ خیبر کی بستی کو ہمارے لیے بہتر فرما دے، جو چیز اس میں خیر کا پہلو ہے اس کو ہمارے لیے بہتری کی طرف لا، اس کے رہنے والوں کو ہمارے لیے خیر کر دے، اور جو اس میں شر کے عناصر ہیں ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں اس سے محفوظ رکھ، اور جو اس میں شر والے ہیں ان سے ہم کو محفوظ رکھ. اور پھر سرکار نے اپنا دائنا قدم خیبر کی بستی میں داخل کیا، فرمایا اب گھبرانا نہیں، دعا ہم نے کر لی ہے، انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہو گئی ہے. اب یہ لشکر اسے فتح نہیں کرے گا، محمد رسول اللہ کی دعا فتح کرے گی. اور آپ نے فرمایا بسم اللہ اقدمو، اب اللہ کا نام لے کر قدم رکھ دو اور داخل ہو جاؤ. تو یہ سرکار نے جو پہلے ہی تمام معاملات کو جان لیا تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اتنے عظیم کلمات رب کریم کی توحید اور مقام پر گویا کہ ظاہر ہوئے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد پر، قلعۂ زبیر پر صحابہ کو مشتمل فرمایا، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غیور صحابہ کو لے کر النعیم قلعے کی طرف آ گئے. اور النعیم قلعے کی طرف جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو یہ النعیم قلعہ یہودیوں کے سارے قلعے کا شہرک تھا، اور یہودیوں کے جتنے مدبر جتنے بہادر تھے سب اسی قلعے کے اندر تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دلجوئی کے لیے، استقامت کے لیے فرمایا، سنو یہ دعا نہ کرنا کہ یا اللہ دشمنوں کو ہمارا آمنا سامنا کر دے، فرما یہ دعا کرنا کہ یا اللہ بغیر آمنے سامنے کے تو ہمیں بتاتا. فرما دشمنوں کے سامنے کی دعا مت کرنا، اس لیے کہ نہ جانے پھر خدا تمہیں کس انداز میں آزما لے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کے سامنے کا سوال خدا سے نہیں کرنا کہ یا اللہ دشمن ہمارے سامنے دو دو ہاتھ ہو جائے، نہیں تو کس چیز کا سوال کریں یا رسول اللہ. فرما وسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کریں. اللہ سے بخشش کا سوال کرنا، اللہ سے امن میں رہنے کا سوال کرنا. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُونَ بِهِ مِنْهُمْ، تم نہیں جانتے کہ اگر تم دشمنوں سے مقابلے کا سوال کرو گے تو خدا کی قدرت تمہیں کس چیز میں امتحان میں مبتلا کر دے گی. فَمَا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور کبھی ایسا ہو کہ سامنا ہو جائے، سامنے کی تم نے تمنا نہیں کی تھی لیکن یہودی اپنے تمام زور و شور کے ساتھ تمہارے سامنے آ گیا، تو تنگ آمد بر جنگ آمد، تو اب تو سامنے آ گیا ہے، اب کیا معاملہ کیا جائے. فرما فقولوا اللہم انت ربنا وربهم، تو فوراً کہنا یا اللہ تو ان کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. اپنی بڑائی نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو کہ مولا ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ سامنا ہو جائے، ہم تو چاہتے تھے ساری کائنات میں تو نے اپنے محبوبوں کی عافیت رکھی ہے، ہماری بھی عافیت کا پہلو رکھ، لیکن خدا کی حکمت کیا ہو، اگر دشمنوں کا سامنا ہو بھی جائے تو اس وقت دعا کرنا کہ انت ربنا وربهم، یا اللہ تو ہمارا بھی رب ہے ان کا بھی رب ہے. نواسین و نواسین بھی ادھک، ہماری پیشانیاں بھی تیرے دست قدرت میں ہیں، ان کی پیشانیاں بھی تیرے دست قدرت میں، یعنی ہماری طاقت بھی تیرے گرفت میں ہے، ان کی طاقت بھی تیری گرفت ہے. انما تقتلوهم انت ثم الزم الارض جلوسا فاذا غشوه فانهضوا وكبروا، فرمایا کہ پھر رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کے کلمات واضح کر دینا کہ ہماری پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں مولا تیرے ہی دست قدرت میں، تو ہی ان کو موت کی گھاٹ پر اتارنے والا ہے. یہ دعا مانگ کر پھر زمین پر جم جانا، میرا قطرہ پھر زمین پر جم جانا، اور خدا کی کبریائی کی صدا بلند کرتے ہوئے، نعرہ تکبیر کو بلند کرتے ہوئے، پھر پیچھے نہیں دیکھنا، آگے منہ کرتے ہوئے بڑھ جانا. فرمایا کہ بس تمہاری استقامت ہی تمہاری فتح کی سب سے بڑی دلیل ہوئی. اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے استقامت کے کلمات. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جاہ و جلال اور جاہ و حشمت پر فخر نہ کریں، رب کریم کی رضا اور اس کی رحمت پر فخر کریں، اس لیے کہ نسبتیں کام آتی ہے، بندے کی کیا اوقات اور حیثیت ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ حنین میں بھی آگے ایسا ہونے والا ہے، آگے جنگ آئے گی، واقعات ہوں گے، تو سرکار نے بدر کی تاریخ کو یاد دلا دیا کہ بدر میں تو تم مٹھی بھر تھے لیکن تمہاری نیتیں، تمہاری نظریں خدا کی رضا پر تھی، تو اللہ رب العزت نے مٹھی بھر مسلمانوں کو لشکر کفار کے ذمہ ظفیر پر غلبہ عطا فرما دیا. تو لہٰذا یہاں پر بھی تم گھبراؤ مت کہ پھر خیبر کا یہ خطہ اتنا بڑا ہے اور 900 سے زیادہ قلعے ہیں اور ہزاروں ان کی فوج ہے، تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو، مقابلے کا سوال نہ کرو، اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر کہہ دو کہ مولا ہماری بھی پیشانی اور گردنیں تیرے دست قدرت میں، ان کی بھی دست قدرت میں، ہم تیرے نام کی سر بلندی چاہتے ہیں، اعلی کلمۃ الحق چاہتے ہیں، اس روئے زمین پر تیرے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں. مولا انہیں قتل فرما اور ہمیں ہمت دے کہ ہم جم کر زمین پر بیٹھ جائیں اور تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے سینہ سپر ہو کر اس دکھا کر نہ بھاگے بلکہ چہرہ آگے کرتے ہوئے تیرے دین کی سربلندی میں کوشاں ہو جائے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے النائم کی طرف گویا کہ اشارہ فرمایا. تمام مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، سرکار نے سب سے پہلا جھنڈا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا، فرمایا نائم پر حملہ کرنے کے لیے تم روانہ ہو جاؤ. تقاضے بشریت کے اعتبار سے اور رات کثرت سے جاگنے کے اعتبار سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر اوقات درج شقیقہ رہتا، یعنی سر کے دائنے طرف درد شقیقہ کہتے ہیں، پیشانی کی طرف میٹھا سے درد اٹھتا ہے رات کو جاگنے کی وجہ سے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، کہ محبوب رات کو تہجد کی کثرت فرمائیے، اللہ کو یاد کیجئے، دن میں کافروں کو تبلیغ کرنا، رات کو جاگنا. اور میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہے سرکار کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے. میں عرض کرتی حضور آپ آرام فرمائیے، آپ اللہ کے نبی اور حبیب ہیں. سرکار نے فرمایا کیا میں رب سے نہ ڈروں. اور ایک روایت امام شافعی نقل فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قیام اپنی امت کی مغفرت کی فکر میں تھا. تو اس بنا پر آگے سر کے دائیں جانب میٹھا درد ہوتا، اور یہی آپ سارے اولیاء کرام کی اگر صفات کو پڑھیں، صوفیہ کے ذکر کو پڑھیں، تو وہ اکثر ان کی آنکھیں بند ہوتی اور گفتگو فرماتے. دیکھے سرکار غوث اعظم سے متعلق بھی یہ باتیں ملتی ہیں، مجد الفسانی سے متعلق تو مکتوبات میں موجود ہے، فاضل بریلوی سے متعلق ملفوظات میں بھی موجود ہے کہ رات کی کثرت سے جاگ کر خدا کی عبادت کرنے کی بنا پر سر کے دائنے جانب آگے کے حصے میں میٹھا درد ہوتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف فرما ہوئے اور سرکار نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ یہ جھنڈا تم لو اور روانہ ہو جاؤ. سیدنا صدیق اکبر صبح سے لے کر شام تک لشکر کو دیکھ کر لڑتے رہے، یہودی وہاں سے تیر برساتے، مسلمان اسی تیر سے ان کو جواب دیتے، لیکن نائن کے قلعے کو سرے منہ کوئی فرق با کہنا ہوا. سرکار نے دوسرے دن حضرت عمر کو یہ جھنڈا عطا فرمایا، فرمایا کہ تم جاؤ اور النائم کے قلعے پر گویا کہ چڑھائی کر دو. حضرت سیدنا عمر فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ سرکار کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت حملہ نہ فرماتے، اور جب سارے مسلمان آرام فرما لیتے، کفار بھی اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے، رات کا یہ پہر ڈھل جاتا، اذان سامعِ نماز ہوتی، جب فجر طلوع ہو جاتا اور اس کے بعد روشنی افق پر آ جاتی، اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی ابتدا فرماتے تھے تاکہ سامنے والا بھی مکمل طور پر تیار ہو چکا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر شام غروب تک بڑی کوشش فرمائی لیکن قلعہ فتح نہ ہوا. بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بے شمار کتابوں موجود ہے. میں تمام کا خلاصہ آپ کی خدمت میں مختصر طور پر عرض کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ رَأَيَةً غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّارٍ بَلْ كَرَّارٍ. یہ الفاظ موجود ہیں ابن کثیر کے اندر. سرکار نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر خدا نے فتح کو لکھ دیا ہے، وہ میدان چھوڑ کر فرار ہونے والا نہیں، وہ کرار ہے، وہ لوٹ کر بار بار حملہ کرنے والا ہے. اور اس کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یحب اللہ و رسولہ یا خلو انوا، کہ اللہ رب العزت سے وہ بہت محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ واپس نہیں آئے گا، وہ قلعے پر پورا قبضہ جمع لے گا. وہ فرمایا کہ کل اس کا فیصلہ ہوگا. صبح کا وقت ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی اس بات پر تھے کہ ہم فرار نہیں ہیں، ہم بھی میدان سے بھاگنے والے ہیں، ہم بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے. سرکار نے فرمایا کل یہ دوں گا، غدن کل دوں گا. اور قرآن کہتا وما تدری نفس ماذا تکسب غدن، کہ کل کیا ہوگا خدا ہی جانتا ہے. ہم نے کہا بالکل خدا ہی جانتا ہے، لیکن آج محبوب بتاتے ہیں کہ خدا اپنے محبوبوں کو بتا بھی دیتا ہے. سرکار نے فرمایا کل کیا ہوگا، کل جو ہونے والا ہے وہ خدا کا ایک نیک بندہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. مبہم صفات بیان کی جو تمام میں مشترک تھی، تاکہ یہ جستجو پھیل جائے صحابی میں کہ یہ میں بھی ہو سکتا ہوں، میں بھی ہو سکتا ہوں، میں بھی ہو سکتا ہوں، اور اس جستجو سے میرے آقا کے علم پر مزید گویا کہ فضیلت واقع ہو، اور لوگوں کے دلوں پر میرے آقا کے علم کا مزید روب جم جائے کہ سرکار کس کا نام لیں گے، کس کے بارے میں بیان فرمائیں. وہ راز سے اللہ رب العزت نے میرے آقا کو کس اعتبار سے واقف فرما دیا ہے. اللہ اکبر. صبح کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے؟ حضرت مولا علی کی طرف. حضرت محمد بن سلمہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا اور مولا علی کے پاس پہنچا، کہتے ہیں چلو سرکار بلا رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رمدد عیناہ، ان کی آنکھیں درد سے بہہ رہی تھی، دائیں آنکھ تو بہت زیادہ بہہ رہی تھی جس پر آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا علی یہ کیا ہو گیا؟ آج کی حضور رمدد عینی، میری آنکھیں درد کر رہی ہے اور بہہ رہی ہے. بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہے. سرکار نے فرمایا پٹی کھول دو. پٹی کھول دی. فبسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو آگے کیا اور وہیں سے لعاب دہن ان کی آنکھ میں داخل فرمایا. اور پھر الفاظ ہے ودعا لہ حتی کان لم یکن بہ وجع، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد، لعاب ڈالنے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ درد اسی وقت ختم ہو گیا اور آنکھیں بھی میری گویا کہ اسی وقت درست ہو گئی. لیکن میں نے گزشتہ درس میں اس طرح اشارہ فرمایا، ابھی اس کی مزید تفصیل کر دوں. امام بحقی کے حوالے سے یہ روایت ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 213 پہ خیبر کے واقعے میں نقل کیا ہے. اس میں دعا کے الفاظ نہیں ہیں، اس میں مطلقا الفاظ یہ ہیں کہ فتفلا فی عینیہ فما وجا حتہ مدال سبیلی. فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں ڈال دیا، اور پھر حال یہ ہوا کہ وہ درد چلا گیا، پھر لوٹ کر نہیں آیا. تو دیکھیں یہاں پر دعا کے الفاظ نہیں ہیں. بعض ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں جناب اس میں سرکار کا اختیار تو ثابت نہیں ہوتا. میں نے کہا تو آپ بھی دعا کیجئے اور اپنے شاگرد کی آنکھ دکھے تو لعاب ڈال کے دیکھ لیجیے، پتہ چل جائے آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور لعاب کا مقام کیا ہے. تو کہا یہ دعا ہے نا، یہ دعا سے مسئلہ استمداد واضح نہیں ہوتا، اس سے آپ کے عقیدے پر دلیل نہیں ملتی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا. اگر اختیار دیا گیا تو دعا کیوں مانگی؟ کام تو دعا نے کیا. میں نے کہا جب کام دعا نے کیا تو لعاب کیوں ڈالا؟ کام تو جب دعا سے مکمل ہو رہا تھا تو لعاب ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ خواہ مخواہ بحث کو مخمصہ بنانا ہے اور سرکار کی عظمت سے گویا کہ آنکھوں کو چرانا ہے. لیکن خوب کہا گیا کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, وہ اس چکر میں نہیں پڑتے. آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. تمہارے منہ میں بھی چھوٹ موجود ہے, تم ذرا ڈال کے دیکھو, آگے سے وہی شاگرد تھپڑ رسید کر دے گا کہ شرم تمہیں نہیں آتی کہ ادب آداب کیا ہوتے ہیں. یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب کتنی برکت ہے کہ صحابہ ہمیشہ جستجو کرتے ہیں, بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ ان کی طرف توجہ بھی نہ فرمائے اور لعاب کو زمین پر ڈالے تو صحابہ توجہ پر ہوتے ہیں کہ سرکار لعاب زمین پر کب ڈالتے ہیں اور اس لعاب کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے, اپنے چہروں پر ہتھیلیوں پر روک لیتے ہیں. یہ تو میرا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. لیکن امام بیہقی نے جو روایت کی ہے اس میں دعا کے الفاظ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ لعاب ڈالنا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کسب تھا, اور دعا کرنا یہ رب کی تاثیر کو دعوت دینا تھا. یعنی شفا تو خدا نے دیا ہے, اس تاثیر کو دعوت آپ اپنی دعا سے دے رہے ہیں, اور لعاب کو ڈال کر اس کسب کا اختیار کر رہے ہیں کہ محبوب تاثیر تو میری جاری ہو چکی ہے, لیکن جب تک تو لعاب نہیں ڈالے گا تاثیر کا اظہار نہیں ہوگا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب ڈال کر شفا مرحمت فرما دی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک راوی کی نظر میرے آقا کے اس معاملے پر جب پہنچی کہ جب سرکار دعا کر رہے تھے, تدبیر کرتے ہیں دونوں روایتوں کے اندر کیونکہ دونوں صحیح روایت, ایک راوی کی نظر جب پڑی کہ جب سرکار دعا فرما رہے تھے, اور ایک کی نظر جب پڑی کہ جب سرکار لعاب ڈال رہے تھے. بات دونوں واضح ہے, جس نے دعا کے لفظ کو دیکھا اس نے دعا کو بیان کر دیا, جس نے لعاب اور دعا دونوں کے لفظ کو دیکھا اس نے دونوں کو بیان کر دیا. جس کے نزدیک دعا کی روایت صحت سے نہیں پہنچی اس نے گویا کہ صرف لعاب کو بیان کر دیا. یہ دعا ہو یا لعاب ہو, یہ دونوں چیزیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ دعا کے ذریعے میرے آقا علیہ السلام وہ معاملہ کر دیتے ہیں, وہ معاملہ کر دکھاتے ہیں کہ جو بظاہر ممکن ہی نہیں ہوتا. مولا علی فرماتے کہ اس کے بعد میری آنکھیں کبھی نہیں دکھی اور مکمل میں صحت یابی کی طرف آ گیا. پس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضور کیا میں جا کر لڑوں, یہاں تک لڑوں کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے؟ سرکار نے فرمایا تم جاؤ استقامت کے ساتھ لڑو, رب جو بہتر چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا. اب حضرت مولا علی جب آگے پہنچے تو قلعے کے اوپر سے شخص نے دیکھا حضرت مولا علی کو, تو اس نے اندر جا کر چیخا کہ علی آ گئے لڑنے کے لیے, اور ان کے مقابلے کے لیے کون نکلے گا؟ اب کافروں کی طرف سے رجس پڑتا ہوا ایک پیتل کے بدن والا, یعنی اتنا مضبوط تھا کہ مورخین اس کا لکھتے ہیں تو سمانا یہ بدلتا ہے پیتل کے بدن والے, یعنی انتہائی سخت جسم, یاسر نام تھا. وہ آگے آیا اور کہا میں علی سے لڑوں گا. مولا علی کے بھائی سرکار کی پھوپھی کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ آگے بڑھے اور مولا علی سے کہا کہ نہیں تم ہٹو, اس سے میں لڑوں گا, اور اس کے تمام غرور اور گھمنڈ کو میں کھا کے زمین میں گویا کہ ملا دوں گا. جب آپ آگے بڑھے تو سیدہ صفیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی دوڑتے ہوئے سرکار کے پاس آئی کہ حضور میرا بچہ تو نازک ہے اور یہ پیتل کا جسم والا ہے, کیا میرا بیٹا اس سے جیت جائے گا؟ سرکار نے فرمایا بلی ابنوں کا یقتلوہ انشاءاللہ, میری پھوپھی مطمئن رہے تیرا بیٹا ہی انشاءاللہ اسے قتل کر کے دکھائے گا. اور حضرت زبیر بن عوام نے ایک ہی بار میں اسے واسی میں جہنم کر دیا, اور جب وہ لوٹ کر آئے ان کی تلوار سے خون بہ رہا تھا. پھر میرے آقا نے وہ تاریخ جملے آپ کو بغل میں لے کر ارشاد فرمایا کہ میں نے خدا سے پوچھا تھا یا اللہ تو نے عیسیٰ کے لیے اتنے حواری بنائے ہیں, میرا اس روئے زمین پر حواری کون ہے؟ تو جبریل نے مجھے کہا کہ تیرے حواری اے محبوب زبیر بن عوام ہے. تو یہ لقب وہاں پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق میں بھی عطا فرمایا, یہاں پر بھی حضرت زبیر بن عوام کو عطا فرمایا. اس کے بعد مرحب نامی یہودی, اس کا بڑا بھائی جنگ کے لیے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ قد علمت خیبر و انی مرحب, دنیا جانتی ہے خیبر کے لوگ جانتے ہیں کہ میرا نام مرحب ہے, شاہ کی سلاح اور بطل المجرب کے ہتھیار سے میں مسلح ہوں, بہادر ہوں اور تجربے کار ہوں. اذا اللصوص اقبل الطلحب, کہ جب شیر میرے مقابلے پر آ جاتا ہے تو میں اس کے لیے بھڑک اٹھتا ہوں. تو حضرت عامر بن عقبہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے وسیلہ جہنم کروں. سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی, لیکن مرحب کی تلوار بہت لمبی تھی, اس نے حضرت عامر بن عقبا پر جب وار کیا تو آپ کی تلوار زمین پر گر گئی. آپ تلوار اٹھانے لگے تو اس نے گردن پر وار کر کے آپ کو شہید کر دیا. حضرت عامر بن عقبا نے وہاں پر جامع شہادت نوش فرمایا. سرکار نے حضرت علی کو فرمایا فوراً کھڑے ہو جاؤ. اور مرحب کا مقابلہ کرو. مرحب یہود کے تمام سرداروں کے اندر تمام بہادروں کا استاد پہلوانوں کا گویا کہ امیر تھا اور اس کو ایک بہت مقام اور فضیلت عطا کی گئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈنڈا ہوا کرتا تھا جس سے وہ بڑے بڑے پہلوانوں کو یہودیوں کے ہکالا کرتا تھا. یعنی سب سے بڑا نام مرحب کا یہود کے قبیلے کے اندر پہلوانی میں بہادری میں ہوا کرتا تھا کہ جب مولا علی آگے بڑھے تو اور لوگ آگے بڑھے تو مرحب نے کہا کہ نہیں میں خود جاؤں گا لڑنے کے لیے کیونکہ علی کا نام مسلمانوں کے بہادروں میں بہت بڑا ہے اور میرا نام یہودیوں میں صف اول پہ آتا ہے. اور اس نے اپنے فوراً شاگرد کو اشارہ کیا کہ میں پہلے تو بغیر خوف کے تھا لیکن اب علی سے لڑنے جاؤں گا تو علی مسلمانوں کی طرف سے بڑا ماہر تلوار چلانے والا ہے تو اب میرے خوف کا انتظام کرو. فرمایا کہ جناب ایک لمبا خوف جس پر لوہے کا ایک گویا کہ برتن نما بنا ہوا تھا اس نے اپنے سر پر رکھا تاکہ تلوار کی ضرب اس پر واقع نہ ہو سکے. جب حضرت علی کے مقابلے پر وہ آیا تو اس نے یہی جملے کہے کہ میرا نام مرحب ہے, خیبر کے لوگ میرے نام کو جانتے ہیں, کیونکہ لفظ کہہ کر سامنے والوں کو ڈرایا جاتا ہے. کہا کہ میں وہ ہوں جو اسلحے سے لیس ہوں اور میں کسی کو قتل کرنے میں دریغ نہیں کرتا بلکہ جنگل کے شیر بھی میرے مقابلے پر آ جاتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کر بھاگتا نہیں بلکہ میں بھڑک جاتا ہوں اور ان پر حملہ کر دیتا ہوں. مولا علی نے اس کے جواب میں جواب دیا انل نبی سمت لی امی حیدرا, میں کون ہوں؟ کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہ جو شیروں کی طرح دشمن پر لپک جاتا ہے. فرمایا کلئی سن غابت کریحت المنظر, کہ جس طرح کہ جنگل کا انتہائی خطرناک شیر کہ وہ دکھنے میں بڑا گویا کہ کری المنظر ہوتا ہے, اس کی آواز بڑی ڈرا دینے والی ہوتی ہے. اوفین بسائل کیری سندر, اور میں دشمنوں کے خونوں سے سا اور پیمانے بھر دیتا ہوں. اور حضرت مولا علی یہ جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور تاریخ کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے کہ آپ نے اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا بلکہ ایک ہی ذوالفقار کا وار ایسے کیا کہ اس کے خوف سے تلوار چیرتے ہوئے اس کے جبڑے میں آ کر رکھ دی اور ایک ہی ضرب سے آپ نے گویا کہ اسے واصل جہنم کیا. حضرت امام احمد بن حنبل اپنے فقہ کی کتابوں کے اندر اپنی مسند کے اندر بھی اس بات کا اجماع کرتے ہیں. یہ اختلاف آ جاتا ہے کہ حضرت جابر نے اس کو قتل کیا تھا, کسی نے کہا جی حضرت زبیر بن عوام نے قتل کیا تھا. مورخین نے آگے چل کر لکھا کہ جابر بن عبداللہ تو اس جنگ میں تھے ہی نہیں اور زبیر بن عوام کا مقابلہ یاسر سے ہوا تھا. مرحب کافر جو سب سے بلند اور مضبوط کافر تھا اس سے مقابلہ مولا علی کا ہوا تھا. اور حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ جناب اس پر محدثین کا بھی تاریخ کا مکمل اجماع ہے کہ مرحب کو قتل کرنے والے شیر خدا علی مرتضائی تھے اور آپ نے اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنے نہیں دیا, اس کی آنکھیں بند ہو کر کھلی ہیں, جنبش بھی نہیں ہوئی کہ بجلی سے تیز رفتار پر مولا علی نے اٹھ کر اس کے سر پر ایسا وار کیا کہ وار تیز بھی تھا اور اتنا زوردار تھا کہ اس نے لوہے کی ٹوپی کو بھی دو کر دیا, سر کو بھی دو کر دیا اور جبڑے میں جا کر تلوار رک گئی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار اپنے خیمے سے خود اٹھے اور تیزی سے چلتے ہوئے میدان کارزار کی طرف بڑھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگے. احمد فرماتے ہیں کہ سرکار خود گئے. ایک روایت یہ ہے کہ مولا علی نے اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کیا اور زمین سے رگڑتے ہوئے لا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے سامنے پھینک دیا, کیونکہ مرحب کو مارنا یہودیوں کی کمر کو توڑنا تھا کہ جس پر سارے یہودیوں کو وہ بڑا بھرم تھا, بڑا بھروسہ تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دروازے کے آگے جب مرحب کے سر کو دیکھا, آپ نے گویا کہ جوش محبت میں آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, اسی وقت سرکار فوراً کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف آئے اور مولا علی کو اپنے سینے سے لگا دیا. اور پھر صحابہ نے ایک نعرہ بلند کیا جو مسلمانوں کی فتح کے لیے تھا. دعا کیجیے اللہ رب العزت خیبر کے اس واقعے کو ہم نے یہاں تک بیان کیا. آج بھی انشاءاللہ العزیز خیبر کی فتح کے چند اور مراحل ہیں, میرے آقا کے بے شمار معجزات ہیں, دعائیں ہیں, اور یہاں پر بے شمار لوگوں نے جب میرے آقا میدان میں پہنچے اور اپنے نقاب کو اوپر فرمایا تو کئی فوج کے لشکر نے اور کئی گویا کہ یہودیوں کی طرف سے آئے ہوئے سیاہ فام غلاموں نے کہ جو سب سے آگے ہوتے تھے تیر اپنے سینے پر لینے کے لیے, لیکن جب انہوں نے میرے آقا کے روشن چہرے کو دیکھا تو تیر پھینک دی, تلوار پھینک دی, سرکار کے قریب آ کے دار اسلام سے وابستہ ہو. طبیعت کے تقاضے کے تحت ہم اس درس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. دعا ہے رب کریم سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو اہم گوشے بیان کیے گئے اللہ رب العزت ہمیں اس جو ہم نے سنا ہے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دوسرے مسلمان تک صحابہ کی شجاعت کے واقعہ, آج لوگ کہتے ہیں جی میرا بیٹا تو رستم ہے, میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ ہے. میں نے کہا یہ بتا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا جناب فلانا نام ہے. میں نے کہا نام تو مسلمان والا ہے. کہا نام تو مسلمان والا, مسلمان ہے اس لیے مسلمان والا. میں نے کہا لیکن تو بڑا بے حیا ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا اپنے بیٹے کو تو رستم سے یاد کرتا ہے, رستم تو مجوسی کافر تھا, اس کو علی کے نام سے یاد کیوں نہیں کرتا, عمر کے نام سے یاد کیوں نہیں کرتا, سید الشہداء حمزہ کے نام سے یاد کیوں نہیں کرتا, حضرت اقوا بن عامر کے نام سے یاد کیوں نہیں کرتا, حضرت زبیر بن عوام کے نام سے یاد کیوں نہیں کرتا. نام آتا ہے تو جناب رستم ہے, تو نام لینے کے لیے مجوسی کافر رہ گیا تھا, شہرت بتانے کے لیے رستم ہی رہ گیا تھا, جس سرکار کے ایک صحابی حضرت قاقہ بن عمر پتلے دبلے صحابی نے ایک تلوار کی ضرب سے واصل جہنم کیا تھا. تو رستم کا نام دنیا میں شرک و غرب تک بج رہا ہے, لیکن میرے آقا کے ایک صحابی حضرت قاقہ بن عمر جو چار دن کے بھوکے تھے, نیند بھی نہیں تھی, اور جنگ فارس کے اندر ایک تلوار کی ضرب میں اس کو دوڑایا, وہ دوڑ کر جان بچا کر محمدی شیر سے بچ کر وہ گویا کہ دریا دگلا میں چھلانگ لگائی, قاقہ بن عمر نے اس کے پیچھے چھلانگ لگا کر وہیں اسے واصل جہنم کر دیا. یہ سردار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان ہے, تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آقاؤں کے نام سے یاد کی رہے. اور پھر آواز میرا امام دیتا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے ہو میری سرکاروں کی, بول بالے ہو میری سرکاروں کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف پر فخر کریں, اپنے بزرگوں پر فخر کریں. اور میرے امام نے تو سارا گویا کہ عقیدت کا دل نکال کر اپنے اشعار میں رکھ دیا ہے. آپ کبھی مذاہب پڑھیں, ختم خواجان ماشاءاللہ یہاں پر مسجدوں میں غیور مسلمان کرتے ہیں, یہ ختم خواجان کے دانے اگر گر رہے ہیں تو صرف توجہ دانے پر نہ ہو بلکہ ان خواجگان پر بھی ہو, اور پھر اس شعر کو آپ یاد کر کے اپنی خوش بختی کا اعلان کرے اور خوش نوازی کا اعلان کرے کہ خدا نے ہمیں کس چیز کے لیے چن لیا, ہم نکمے ذلیل و خوار ہیں لیکن ہم کن کے ماننے والے ہیں. تو میرا امام فخر سے کہتا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا, جن آقاؤں میں عمر آتے ہیں, جن آقاؤں میں صدیق اکبر آتے ہیں, جن آقاؤں میں عثمان غنی آتے ہیں, جن آقاؤں میں مولائے کائنات آتے ہیں, زبیر بن عوام آتے ہیں, اشرف مبشرہ آتے ہیں, سرکار غوث اعظم آتے ہیں, خواجہ خواجگان آتے ہیں, شیخ نقشبند آتے ہیں, شیخ سہرورد آتے ہیں. فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, ارے بول بالے ہو میری سرکار, بول بالے ہو میری سرکاروں کی. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کا نام اپنے اسلاف کے نام پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے گھروں میں خدا کی نعمت بچیاں پیدا ہو تو ہمیں امت کی گویا کہ معتبر خواتین کے نام پر ان کا نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نام نہیں کہ جس میں ڈکشنری مولانا ڈھونڈتا رہے کہ جناب یہ کس کا نام ہے, یہ کس کا نام ہے, یہ ہندی لقب ہے, عربی لقب ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نام رکھیں کیونکہ ناموں کی تاثیر موجود ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عزیز بدھ کا دن ہوگا شاید, یوم عرفہ, معاف کیجیے گا, یوم عاشورہ کی جو رات ہے, 9 محرم الحرام رات انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن خوانی سے بالکل متصل انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں شان اہل بیت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک نشست کا اہتمام ہم نے کیا ہے, وہ معاملات پیش کیے جائیں گے. آپ تمام حضرات اس محفل میں ضرور شریک ہو اور اپنے گھروں کے اندر بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق احسان ثواب کی رسمیں, جس طرح میلاد کے آنے پر آپ علاقے کو گرم کر دیتے ہیں اور مسلمان میدانوں میں نکل آتے ہیں, گلیوں میں نکل آتے ہیں, جلوس کا سماں ہوتا ہے, محبت کا سماں ہوتا ہے, تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم میں بھی آپ اس بات کو گویا کہ مکمل طور پر مستعد ہو کر ہو کہ ہر گھر میں ان کے نام کا فاتحہ ہو رہا ہو, ہر گھر میں ان کے نام کا ذکر ہو رہا ہو, تاکہ جو رویش ہمیں اپنے والدین سے ملی ہے وہ رویش ہم اپنی اولاد میں منتقل کر سکیں اور ہماری اولاد بھی اس چیز کو دیکھے, تاکہ ان مسجدوں میں, ان گھروں میں ہمیشہ خواجگان کا ذکر ہوتا رہے, گیارہویں شریف ہوتی رہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد سے محبت اور عقیدت کے احترام کے پیمانے ہمیشہ گویا کہ نبریز رہے. یہ جب ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود اپنی کوشش کریں, اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے ساتھ لے کر گویا کہ ان تمام محفلوں کا اہتمام کریں. میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ رب کریم مجھے بھی اپنے گھر میں یہ چیز منانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں خان وعدہ رسول کا جو احترام ہے, جو عقیدت ہے, جو ان کی شان ہے, جو ان کی منزلت ہے, اللہ رب العزت ان سے گویا کہ عقیدت وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا نے فرما دیا کہ سیدہ فاطمہ خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ جو تجھ سے راضی ہے خدا اس سے راضی ہے, جس سے تو ناراض ہے خدا اس سے ناراض ہے. فرمایا جو تیری اولاد سے راضی ہے خدا اس سے راضی, جو تیری اولاد سے ناراض خدا اس سے ناراض. کہ فاطمہ مجھے خدا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ جو تیرے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد ہے ان کا احترام کرے گی, اس سے محبت کرے گی, خدا نے اس پر عذاب کو معاف کر دیا اور جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا. یہ ساری احادیث موجود ہے. اللہ رب العزت خانوادہ رسول کا احترام کرنے کی, ان سے عقیدت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خانوادہ رسول کے سربراہ اعظم حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یوم کو منانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے بھائی دور دراز سے تشریف نہ ہے, اللہ رب العزت تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے. مدینہ پاک کا تصور فرما لیجئے, اجابت کا تصور کر لیجئے. محرم الحرام کا عظیم مہینہ ہے, ابتدائی مہینہ ہے. تصور کی لیجئے کہ یہ سال بلکہ ہماری ساری عمر, ہماری اولادوں کی عمر عافیت اور ایمان کے ساتھ گزرے, اور اللہ رب العزت ہمارے مقدر کے اندر خیر اور رحمت کو لکھ دے. محبت کے ساتھ پڑھیے, فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا. بردن علی حبیب خلق کلہم. مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما. جن حضرات نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا, مولا کریم اس قیمتی وقت کے ذریعے دونوں جہان کی عزت و عافیت نصیب فرما. مولا کریم قبر و حشر میں ان بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. مولا کریم جو قرض کے بار تلے ہیں انہیں قرض سے خلاصی نصیب فرما. جو رزق حلال کی تلاش میں انہیں ان کے رزق میں ان کے لیے غیب سے رزق کو مہیا فرما. جو رزق حلال کی کسب پر قادر ہیں ان کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما. مولا کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد سے وابستہ فرما. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس یوم کے صدقے مولا کریم شان اہل بیت اور خانوادہ رسول پر جو تیری برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور جو تیرے محبوبوں کی اولادوں سے محبت کرنے کے تحت جو تو اجر و ثواب نصیب فرماتا ہے, ہم تمام کو نعمتوں کا مزداد بنا دے. بحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, وفی موضع آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم ارزاقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.